الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب، ما دیشب بنا بود در پنج مبحث بحث کنیم که دو مبحث عمدش موند.
بسم الله الرحمن الرحیم. گذشته رات قرار پایا که پانچ ابحاث ہم کریں گے، ان میں سے دو جو مهم ابحاث ہیں وہ رہ گئی.
ما در مبحث تجلیل و اجلال از پیر مردان و سال خوردگان بحث کردیم،
بوڑے مرد و خواتین کے احترام اور تعظیم کے بارے میں بحث ہو چکی،
راجع به اکرام حمله قرآن بحث کردیم،
حاملین قرآن کے احترام کے بارے میں بحث ہو چکی،
حاملین قرآن رو هم معنا کردیم،
حاملین قرآن کا معنی بھی بیان ہو چکا
و معلوم شد یعنی چه،
اور معلوم ہو گیا کہ حاملین قرآن سے مراد کیا ہے.
من یک چیزی راجع به قرآن خدمت دوستان عرض کنم.
قرآن مجید کے سلسلے میں ایک نقطہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں.
متاسفانه ما در باره قرآن جفا کردیم.
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن کے حق میں جفا کی.
شما می دانید، فرض کنید سوره بقره، یعنی سوره گاو،
آپ جانتے ہیں کہ ایک سورہ کا نام ہے سورہ بقرہ، بقرہ کا معنی ہے گائے، یعنی سورہ گائے.
یا فرض بفرمایید سورہ مائدہ، سورہ قضا،
یا سورہ مائدہ، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان یا کھانا.
اینا رو بگم یا نه؟
بسم الله.
ببینید اسامی سور توقیفی نیست،
صورتوں کے نام توقیفی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آئے گی،
یا ائمہ طاہرین،
یا ائمہ علیہ السلام نے یہ نام نہیں رکھے صورتوں کے.
این اسامی از طرف اونا نیست، حتی در مورد سوره بقره نهی شده از این که گفته شود سوره بقره.
یہ نام ان کی طرف سے نہیں آئے، حتی کہ سوره بقره کے بارے میں روایات میں منع کیا گیا کہ اسے سوره بقره نہ کہا جائے.
دوری از دستورات اهل بیت و جدا شدن از اهل بیت که چنین چیزهایی رو برای ما درست میکنه.
اهل بیت سے دور ہونے اور جدائی کی وجہ سے ایسی چیزیں ہمارے لیے آگئی سامنے.
مثلا سورہ انعام،
سورہ انعام،
سورہ چارپائیان،
انعام کا معنی چوپائے.
عجیب واقعا،
بہت عجیب ہے.
نمیخوایم حرفی بزنیم، در حالی که در این سوره 40 برهان و استدلال توحیدی موجوده،
جبکہ سورہ انعام کے اندر توحید کی 40 براہین اور استدلال موجود ہیں.
40 استدلال و برهان توحیدی در سوره انعام هست و بعد این سوره اسمش میشود این.
اس سوره کے اندر 40 توحیدی براہین اور استدلال موجود ہیں، اور پھر اس کا نام ہے سورہ چوپائے، چوپائیوں کی سورت،
یا سورہ نمل،
سورہ نمل،
که در این سورہ قصص تاریخی راهگشا و هدایتگر و سازنده جامعه موجوده.
اس سورہ کے اندر معاشرے کی تربیت کرنے والے اور ہدایت کرنے والے قصے مذکور ہیں.
یا فرض کنید سورہ مائدہ که در اون آیات ولایت هست،
یا سورہ مائدہ ہے دسترخوان والی سورت، اس کے اندر آیت ولایت موجود ہے.
سورہ باید سورہ ولایت می بود، نہ سورہ مائدہ.
اس کا نام سورہ ولایت ہونا چاہیے تھا، نہ سورہ مائدہ.
مرحوم سید رضی در المجازات النبویہ و طبری هم در جامع البیان هر دو آمدن نگفتن سوره بقره، گفتن از سورت اللتی فیها البقره.
سید رضی اور طبری نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ نہیں کہا سوره بقره، اس کو نہیں لکھا، بلکہ لکھا وہ سورہ جس کے اندر گائے کا بھی تذکرہ ہے.
حتی در بعضی از مضامین دینی نهی شده از اینکه گفته بشود سوره بقره.
بعض روایات وغیره میں سوره بقره کہنے سے منع کیا گیا.
خلاصه اینکه این نکته بود راجع به قرآن. من خواستم خدمت دوستان عرض کنم تا ببینید ماها چه ابتلاعاتی داریم.
یہ ایک نکتہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ مطلب متوجہ رہے کس قدر ہم کیسی مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں.
منتها این مباحث خیلی مسائلی نیست کہ انسان خودشو مشغول کنے.
لیکن بارے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان میں مشغول کر دیں.
حالا میخوایم مشغول اون مسائل نشیم، وارد اون مباحث نشیم،
ان ابحاث میں نہیں پڑھنا چاہتے زیادہ.
خیلی مؤثر نیست،
ان کا کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہے.
مؤثر این است که از دوستان سوال کنیم که امشب شب چندم رمضانه.
مؤثر یہ ہے کہ آج ہم پوچھتے ہیں کہ آج ماہ مبارک کی کون سی شب ہے.
در این چند شبی که گذشته چه کردیم؟
یہ چند راتیں جو گزر چکی ہیں ان میں ہم نے کیا کیا؟
راستے چه کردیم؟
واقعا ان میں ہم نے کیا کیا؟
فکر کردیم؟
کبھی سوچا؟
خب بحثای دیشب هم که یادمونه.
گذشتہ رات کی بحث بھی آپ کے پیش نظر ہوگی.
مبحثی رو که الان باید دنبال کنیم اینه.
آج جو بحث کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے.
آواز نمیاد. الان فایده است. خانوما همیشه بعدشون دور.
سب کہیں خواتین پہ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے.
در دولت آقای احمدی نژاد این دولت سه تا وزیر زن وجود دارد.
ابھی آقای احمدی نژاد کی گورنمنٹ میں تین وزیر خواتین ہیں.
منتها یکی از وزرای خانم میگفت ما باید دو برابر مردا کار کنیم تا هیچ خرابی در کار نمونه، چون اگر یک کوچکترین خرابی در کار باشه میگن دید زن بود
که. اس نے کہا، ایک خاتون وزیر نے کہا کہ ہمیں مردوں کے دو برابر کام کرنا چاہیے تاکہ ایک ذرہ برابر بھی کہیں کمی اور نقص نہ رہے، ورنہ کہیں گے دیکھا یہ خاتون اگر وزیر ہو تو ایسے ہی ہوگا.
خانم مردان اونقدر اشتباه میکنن، خطا میکنن، نمیگن این مردا.
مرد اتنی غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، نہیں کہتے کہ مرد اس طرح ہوتے ہیں.
خدا نہ کنے زن ایک خطا کنے.
اگر خاتون کوئی خطا کرے تو فوراً
والا درست شد یا نہ صدا
بولی بند ہو گیا اس میں بھی شوق لگ گیا.
جی
یہ ہم خراب ہو
گئے. الحمدللہ این هم ظلم این بلندگو به خانوم ها.
یه سپیکر کا ظلم ہے خواتین کا.
درست شد یا نه؟
آواز ٹھیک ہو گئی؟
کیونکہ الان بهتر الحمدلله آلودگی صوتی در کار نباشه.
اون وقت
متخصص داره یا نه؟
بر عبیب خدا ختم الانبیاء صلوات
اللهم صلوات
درست شد؟ این که ماشاءالله. حالا که وقت میگذره ولی یه نکته ای رو، حالا که سخن از خانم ها به میان آمد، یه نکته تفسیری بهتون بگم. این نکته
خواتین که بارے میں بات آئی تو ایک تفسیری نکته آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت اچھا نقطہ ہے.
جناب مادر موسیٰ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام،
جناب مادر مریم ببخشید،
حضرت مریم کی والدہ گرامی،
نذر کرد که فرزندی رو که در رحم داره مخصوصش کنه برای بیت المقدس.
انہوں نے نظر کی کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیں گی.
به دنیا که آمد دید دختر.
اگر بیٹا ہوا تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن جب بچہ دنیا میں آیا تو معلوم ہوا کہ یہ بیٹی ہے، لڑکی ہے.
گفت رب انی وضعتها انسا،
تو جناب مریم نے عرض کیا خدایا میں نے لڑکی کو جنم دیا.
رب انی وضعتها انسا، این ربطی به حرفای خبا قبل نداره تو. ولیس ذکر و کل انسا،
اور مذکر مؤنث کی مانند نہیں ہے.
بعضی ها خیال کردن که این لیس ذکر و کل انسا مقول قول مادر مریم.
بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ لیس ذکر و کل انسا کہ لڑکا لڑکی کی مانند نہیں ہے، یہ جناب مریم کی والدہ کا جملہ ہے.
در حالی که اگر کلام ام مریم بود میباید عبارت این چنین بود و لیس الانسا کل ذکر،
جبکہ اگر جناب مریم کی والدہ کا یہ جملہ ہوتا تو انہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہے.
نہ، مادر مریم وقتی دید دو به فرزندش دختره گفت رب انی وضعتها انسا، شاید اون جمله بعدی قول خدا باشد که لیس الذکر کل انسا، مادر مریم هیچ مردی به پای این دختر نمیرسد.
شاید یوں ہو کہ وہ جناب مریم کی والدہ کا جملہ صرف وہ پہلا ہو کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، اور بعد والا جملہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو کہ اے مریم کی ماں اس یہ لڑکی ایسی ہے کوئی مرد اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا.
کی مرد میتونه چنین معجزه‌ای بکنه در آینده که این دختر میکنه؟
کون سا مرد وہ معجزہ دکھا سکتا ہے مستقبل میں جو اس لڑکی نے دکھایا؟
فرزندی به وجود بیاورد بدون پدر،
ایک بیٹا جنم دے بغیر باپ کے،
مردی پیدا نمیشه. لیس ذکر و کل انسا، هیچ مردی به پای این زن نمیرسه،
کوئی مرد اس خاتون کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا.
خب برگردیم به اون حرفای قبل،
اپنی بحث کو جاری رکھتے ہیں.
بعد از مواقف الکلام یا جبر الکلام میشه و خوبم نیستا،
ورنہ یہ پھر بات سے بات نکلتی رہے گی.
متاسفانه چکار کنیم، این خرابی این دستگاه بود.
یہ سپیکر کی وجہ سے ہوا. یہ
وصیت، نصیحت، موعظه پیغمبر به جناب ابوذر،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، نصیحت اور موعظه جناب ابوذر کے لیے.
یکی از سفارش ها این بود که جناب ابوذر لا تخف بالله،
ایک نصیحت یہ تھی کہ اے ابوذر اللہ تعالی کے سلسلے میں خوف نہ کرنا.
در راه نشر حقائق،
حقائق کے پھیلانے میں.
در راه دفاع از حق،
حق کا دفاع کرنے میں.
در راه اماطه باطل،
باطل کو ختم کرنے میں.
در راه اعلان کلمت الله،
کلمه حق کو بلند کرنے میں.
مبادا خوفی بر تو عارض شود، نعوذ الله،
کہیں نعوذ باللہ آپ پہ خوف طاری نہیں ہونا چاہیے.
البته به معاذ ابن جبل هم وقتی که به یمن فرستاد به او گفت لا تخف الله لومت لائم.
البته معاذ ابن جبل کو بھی جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا.
یادمان باشد مؤمن باید انقدر قوی باشد که ذلت پذیری نداشته باشد.
یاد رکھیے مؤمن کو اتنا قوی ہونا چاہیے کہ کبھی ذلت کو قبول نہ کرے.
و در این حال در مقابل دیگران فروتن و متواضع باشد.
لیکن اس کے باوجود دوسروں کے سامنے متواضع ہونا چاہیے.
آقا فاصله بین فروتنی و ذلت پذیری و خاری و زیر بار ظلم رفتن چیه؟
تواضع اور ذلت پذیری اور ظلم کو قبول کرنے کے درمیان فرق کیا ہے؟
متاسفانه بعضی از مواقع ما جای تواضع را با ذلت پذیری عوض می کنیم.
افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم تواضع کی جگہ ذلت پذیری کو لے آتے ہیں.
نه، بایستی در جامعه مباحثی باشد تا تواضع معلوم شود، حد و حدودش مشخص گردد و ذلت پذیری هم معنا شود.
معاشرے میں ایسی ابحاث ہونی چاہیے کہ تواضع کی حدود و قیود کا بھی پتہ چلے اور ذلت پذیری کی بھی درست طریقے سے سمجھ سکیں.
حالا پیغمبر اکرم به ابازر گفته ابازر ذلت پذیر نباش و فروتن باش.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوذر سے فرمایا ابوذر متواضع بنو لیکن ذلت کو قبول نہ کرنا.
این که لا تخف بالله و ذلت پذیر نباش، پیغمبر اکرم از یک آیه قرآن استفاده کرده.
اس کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت سے استفادہ کیا اس مطلب.
آیه 54 سوره مائده یا سوره ولایت.
سوره مائده یا سوره ولایت کی آیت نمبر 54.
در اونجا آیه چنین است.
آیه میں یوں آیا ہے
یا ایها الذین آمنوا، اولا خطاب به مؤمنین است.
سب سے پہلے تو آیت کریمہ میں خطاب مومنین کو ہے.
خوشدار به مؤمنین است،
مومنین کو خبردار کیا گیا ہے.
شاید اخبار از یک جریان انحرافی،
شاید ایک انحراف کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا ہے.
یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر آن کس که از دینش ارتداد کند.
اے ایمان والو، جو شخص بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے.
فسوف یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه، در آینده خواهید دید طایفه ای می آیند که محبوب خدایند و خدا هم محبوب آنانه.
ان قریب مستقبل میں خدا تعالی ایسی قوم لائے گا کہ جو اللہ تعالی کی محبوب ہوگی، محبوب ہوگی اور خدا ان کا محبوب ہوگا.
یعنی پیغمبر ما بدان در آینده ممکن است عده‌ای پیدا شوند ارتداد پیدا کنند.
یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ممکن ہے مستقبل میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو مرتد ہو جائیں.
ارتداد دو قسم ہے،
مرتد ہونے کی دو قسمیں ہیں.
ارتداد از اسلام،
اسلام سے مرتد ہونا،
احکام خود رو داره،
اس کے اپنے فقہی احکام ہیں.
و یکی هم ارتداد از ولایت،
اور دوسرا ولایت سے مرتد ہونا،
او احکام فقهی رو نداره،
اس کے وہ والے فقهی احکام نہیں ہیں.
اگر آمده است ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، درسته.
اگر کسی روایت میں یہ آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین کے، تو یہ ٹھیک ہے.
این ارتداد از اسلام نیست، ارتداد از ولایت ہے.
یہ اسلام سے مرتد ہونا مراد نہیں ہے یہاں پر.
یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اب نداره، هر کار خواستید کنید، ارتدادم کردید باشد.
اے ایمان والو، جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے، جو بھی مرتد ہو جائے.
فسوف یعطی الله بقوم، خدا طایفه ای را می آورد که یحبهم و یحبونه، یک حب طرفینی درست می شوند، اونها محبوب خدا، خدا هم محبوب اینها.
خدا مستقبل میں ایسی قوم لائے گا کہ جس کے درمیان اور خدا کے درمیان دو طرفہ محبت ہوگی، خدا ان کا محبوب ہوگا، وہ خدا کے محبوب ہوں گے.
انہا ملاک و معیار دارند، میزان و قاعده دارند.
اس کا معیار اور میزان ہے، قاعدہ کلیہ ہے اس کا.
دارای متد هستند، دارای سیستم هستند.
اس کا اپنا سسٹم اور میتھڈ ہے.
اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین ذلیلن. اما معنیش چیه خواهیم گفت؟
مؤمنین کے مقابلے میں یہ ذلیل ہیں. ذلیل سے کیا مراد ہے وہ بتائیں گے.
اعزتن علی الکافرین،
کافروں کے مقابلے میں عزیز ہیں.
عزت یعنی نفوذ ناپذیری،
عزت یعنی کسی کے تاثیر کو اثر کو قبول نہ کرنا.
عزت یعنی ان کے پہ ہیچ کس اجازت نہ دہیم در امورات من و مقدرات من و شخصیت من تصرف کنا.
عزت کا معنی ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ ہماری شخصیت، ہمارے مقدرات، ہمارے فیصلوں میں اثر انداز ہو.
عزت نفوذ ناپذیری،
عزت کا معنی ہے کسی کو نفوذ نہ کرنے دینا.
عزیز کسی است کہ اجازه نمیدهد کسی در مقدرات او تصرف کنه.
عزیز وہ ہے کہ جو اجازت نہیں دیتا کہ اس کے مقدرات میں کوئی تصرف کرے.
در دعای ندبه میخوانیم بنفسی انت من احید عز لا یساما، جانم به فدای تو ای کسی که از تنه و بدنه آن درخت تنومندی هستید که در مرتبه از اعلای نفوذ ناپذیری قرار گرفته.
دعای ندبہ کے جملہ ہے کہ میں قربان ہو جاؤں اس پر کہ جو اس ایسے مضبوط تنے سے ہے کہ یہ جو اعلی ترین درجے پہ ہے کہ وہاں کوئی نفوذ نہیں کر سکتا.
قومی می آویان یحبهم و یحبونک،
ایسی قوم آئے گی جو محبوب خدا ہوگی اور خدا ان کا محبوب ہوگا.
اذلتن علی المؤمنین،
کہ مومنوں کے مقابلے میں ذلیل ہوں گے.
عزتن علی الکافرین،
کافروں کے مقابلے میں عزیز ہوں گے.
یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم،
راہ خدا میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے.
ان آیه یادتان باشد، حالا پیغمبر در مسجد با ابی ذر تنها نشسته میگه لا تخف الله، مبادا خوف کنی، تو سردسته این جریانی.
اب یہ آیت آ کے پیچھے نظر ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم تنہائی میں جناب ابو ذر کو فرما رہے ہیں کہ ابو ذر کہیں اللہ کے بارے میں کسی خوف کا شکار نہ ہونا. یہ شاید ایک انحراف کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے تھے.
یادت باشد ابی ذر، تو از ساقه این شجره طیبه در سوره مائده هستی.
ابو ذر آپ اسی شجره طیبه کی ایک شاخ ہیں جس کا تذکرہ سوره مائده میں آیا ہے.
که فسوف یعتی اللہ بقوم یحبهم و یحبونه،
کہ خدا ایسی قوم لائے گا جو خدا کی محبوب اور خدا ان کا محبوب ہوگا.
اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین،
مومنین کے مقابلے میں ذلیل اور کافروں کے مقابلے میں عزیز ہوں گے.
یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم،
راہ خدا میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے.
اما ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء والله واسع علیم، این تفضل حق عوازر، تو خودت این چنین نشدی، فضل خدا جامل حالت شده.
لیکن یہ فضل الہی ہے جو جناب ابو ذر کے شامل حال ہے. خود جناب ابو ذر ایسے نہیں تھے اگر یہ فضل الہی نہ ہوتا.
آیه داره اخبار میکنه از مرتدانی بعد از نزول این آیه،
آیت کریمہ خبردار کرے کہ اس آیت کے نزول کے بعد لوگ مرتد ہوں گے،
کہ از این آئین مقدس روی برگردان میشوند،
کہ لوگ اس آئین مقدس، اس مقدس دین سے روگردانی کر جائیں گے.
و به عنوان قانون کلی آیه خطاب به من و تو هم کرده،
بطور قانون کلی آیت ہمیں بھی خطاب کر رہی ہے.
یعنی این آیه مخصوص صدر اسلام نیست، مخصوص اون وقت است تا قیام قیامت.
یعنی یہ آیت فقط صدر اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، قیامت تک کے لوگوں کو شامل ہے.
یعنی کہ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله.
دوباره آسان ہوئی آیت تکرار کیه،
در برابر دشمنان محکم، در مقابل دوستان آنچنان.
دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط اور دوستوں کے مقابلے میں یوں عزیز اور نرم.
منتها شأن نزول این آیه هم جالبه.
البته اس آیه کریمه کا شأن نزول بھی بڑا دلچسپ ہے.
شاید در منبرها براتون گفته باشم،
شاید سٹیجوں سے آپ نے سنا ہوئی،
و اون این که در قضیه خیبر این آیه مال اونجاست.
یہ آیه واقع خیبر میں نازل ہوئی.
که لأتین رایت قدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله چرارن غیر فرار لا ینزه حتی یفتح الله علی یده.
که پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو محبوب خدا ہوگا، خدا اس کو محبت محبوب رکھتا ہوگا، اور کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، اور اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک خدا اس کے ہاتھوں پر فتح عطا نہ فرما دے.
این روایت رو فریقین نقل کردن.
یہ روایت فریقین کی کتابوں میں موجود ہے.
چه کسی که محبوب خداست و خدا محبوب اوست، لا یخاف الله لومت لائم اذلتا علی المؤمنین عزتا علی الکافرین، این چنینه.
کہ جس شخص میں یہ صفات موجود ہو، محبوب خدا ہو، اور خدا اس کو، وہ خود محبوب خدا، خدا اس کا محبوب ہو، اور عزیز ہو اور ذلیل ہو، مطلب مومنین کے مقابلے میں، اس کی شان یہ ہے.
ادی آمدن سراغ نبی اکرم، گفتن آقا، و سلمان هم نشسته بود، گفتن آقا این آیه رو برای اون معنا کنیم، یعنی چه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، این که در از آینده خبر میده، یعنی چه؟
بعض صحابه کرام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، جناب سلمان بھی موجود تھے، پوچھا یا رسول اللہ اس آیت کا معنی بیان کیجئے، یہ تو مستقبل کے بارے میں خبر دے رہی ہے کہ اللہ مستقبل میں قوم لائے گا، ایسی ہوگی ایسی ہوگی.
قومی میان یحبهم و یحبونه عزت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون فی الله لومت لائم، اینا کیا هستن؟
یہ کون لوگ ہیں جو جن کے اندر یہ پانچ چھ صفات موجود ہیں؟
پیغمبر اکرم دستش رو زد رو شانه سلمان، گفت این آقا و هموطنانش.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جناب سلمان کے شانے پر رکھا اور فرمایا یہ شخص اور اس کے ہم وطن لوگ.
ما معنی اینو نمی فهمید تا امام قیام کرد، دید عدیم عجب یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی الله ولا یخافون لومت لائم.
جب تک امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے قیام نہیں کیا، ہم اس آیت اس کا معنی نہیں سمجھتے تھے اس روایت کا. اس کے بعد پتا چلا کہ ہاں واقعا یہ درست ہے، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا معنی سمجھ میں آیا.
بعضی از اہل دقت میگفتن اصلا این آیه مال انقلاب ہے.
بعض اہل دقت لوگ کہتے تھے شاید یہ آیت اصلا انقلاب کے لیے.
میں عرض میکنم این آیه یکی از افرادش حرکت انقلاب ہے.
میں عرض کرتا ہوں کہ یہ انقلاب بھی اس آیت کے مصادیق میں سے ایک ہے.
ولی ولذا فرمود پیغمبر در همین جا که دست از مشانه سلمان فرمود لو کان الدین به ثریا لتناول رجال من ابناء فارس.
اسی روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جناب سلمان کے شانے پہ ہاتھ رکھا کہ اگر ایمان ثریا میں بھی ہو، ثریا ستارے میں، تو اس کی قوم کے بعض افراد وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے.
اگر نبود که شبهه نگاه قومی در مسئله بود بیشتر میگفتن.
اگر یہ قومیت کا مسئلہ نہ ہوتا، اس سے قومیت کی بو نہ آتی، تو میں زیادہ اس کی وضاحت کرتا.
ابو نعیم اصفهانی در حلیه یک کتابی داره، جلد 6 صفحه 64.
ابو نعیم اپنی کتاب حلیه جلد 6 صفحه 64
میگوید پیغمبر این چنین گفت لو کان الدین عند الثریا لناله سلمان.
وہ کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ اگر دین ثریا میں بھی ہو تو جناب سلمان اس کو وہاں سے بھی لے آئیں گے.
ابن عبدالبر در استیعاب جلد 2 صفحه 577
ابن عبدالبر استیاب جلد نمبر 2 صفحہ 575 میں. یہ دونوں اہل سنت کے علماء ہیں.
نہ جو علماء اہل سنت ہیں، او عبارت بالاتر دارد، نمیخونیم.
اس کی عبارت اس سے واضح تر اور زیادہ ہے.
یعنی معنای آیه چیست؟
آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟
چجور معنی کنیم؟ لا یخافون فی اللہ لومت لائم،
کیسے اس کا معنی کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں وہ کسی مذمت کرنے والے کی مذمت سے نہیں ڈرتے.
یعنی مؤمنان واقعی و راستین آنانی هستند که همچنان که در رجا موحدن در خوف هم موحدن.
این سچے مومن وہ ہیں کہ جو جس صرف امید میں موحد ہیں، صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں، خوف میں بھی موحد ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں.
یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ،
اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور صرف اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں.
یادمون باشه موحد شدن در ترس خیلی مقامه.
یاد رکھیں خوف میں موحد ہونا بہت بڑا مقام ہے.
ممکن ہے انسان در رجا موحد باشد،
ممکن ہے انسان امید میں موحد ہو،
در عبادت موحد باشد،
عبادت میں موحد ہو، صرف خدا کی عبادت کرتا ہو،
در اطاعت موحد باشد،
اطاعت میں موحد ہو، صرف خدا کی اطاعت کرتا ہو.
اما در خوف موحد بودن مگر می شود؟
لیکن خوف میں موحد ہونا مگر ہو سکتا ہے؟
ما از یک گربه که از دیوار میبره پایین بعد اون خراب میشه.
بلی اگر دیوار سے چھلانگ لگا دے ہم تو اس سے بھی ڈر جاتے ہیں.
داری در رو باز میکنی میره تو خونه، خانم با عجله میاد وحشت میکنی، زنه تو بابا جا خبره.
دروازه کھولتا ہے اچانک دیکھتا ہے بعد کر بیوی سے بھی بندہ ڈر جاتا ہے.
چه رسد به این که امریکا پخی کند.
چه رسد که امریکا مطلب آئے اور امریکا کوئی دھمکی دے.
بله در ترس موحد بودن خیلی مقام،
خوف میں موحد ہونا بہت بڑا مقام ہے.
امام فرمود والله تا به حال نترسیدم.
امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے فرمایا قسم به خدا آج تک میں نہیں ڈرا.
چرا؟ چون یرجون رحمتک و یخافون عذابک.
کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ صرف اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، صرف اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں.
در رجا موحد در خوف هم موحد،
رجا اور امید میں بھی موحد اور خوف میں بھی موحد.
خلاصه این که پیغمبر به جناب ابیذر گفت ابیذر فروتن باش، ذلت پذیر نباش.
خلاصه پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوذر سے فرمایا ابوذر متواضع بنو لیکن ذلت کو قبول نہ کرو.
عزیزان تکبر چیز بدی است.
عزیزان من تکبر بہت بری چیز ہے.
تواضع خوب ہے،
تواضع بہت اچھی چیز ہے.
اذلت علی المؤمنین،
مؤمنین کے مقابلے میں ذلیل ہیں.
اما عزت اذلت علی المؤمنون میخوای معنا کنیم،
لیکن اس کا معنی بیان کریں گے.
فعلا ابهام داره آیه برام،
ابھی تک اس کا معنی ہم نے نہیں سمجھا درست طریقے سے.
یعنی ہر کاری بکنم ذلیل بشم؟
یعنی کیا ایسا کام کرے کہ ہم ذلیل ہو جائیں؟
مگر اجازت داری؟
مگر کیا ذلیل ہونے کی اجازت ہے ہمیں؟
مگر مومن اجازت داره خودشو ذلیل کنه؟
کیا مومن کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے؟
نه، مراد از ذلت در آیه تواضع و فروتنی.
نہیں، آیت کریمہ میں ذلت سے مراد تواضع ہے.
ما امشب روایاتی را راجع به تواضع و روایاتی را در منع از ذلت پذیری خواهیم خواند.
ابھی ہم آپ کے سامنے کچھ روایات پڑھیں گے تواضع کے بارے میں اور ذلت کو قبول نہ کرنے کے بارے میں.
خب دستور پیغمبر اکرم به جناب ابوذر معناش معلوم بشه،
تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جناب ابوذر کے لیے اس کا معنی واضح طریقے سے معلوم ہو سکے.
اگر فرمود فروتن باش یعنی متکبر نہ باش،
اگر فرمایا متواضع بنو یعنی متکبر نہ بنو،
اگر رئیس شدی آقا شدی تکبر نکن، تکبر پدر تو در میاره.
اگر کبھی شخصیت بن گئے تو تکبر نہ کرنا، اس کا
بڑا نقصان ہوگا. زمینت میزنه،
تکبر زمین پہ دے مارے گا.
شیطان تکبر کرد و مطرود شد،
شیطان نے تکبر کی اور مطرود ہو گیا.
اگر استکبار نبود که مرضیم نمیشد،
اگر تکبر اس نے نہ کیا ہوتا تو رجیم اور ددکارا نہ جاتا.
یاد من باشد در خانه، در اداره، در هر پست و مقامی که باشیم، هر کاری که داشته باشیم،
اگر خوی استکباری در وجودمون بود یا رزیم درگاه خدا میشیم، یا رزیم درگاه ملت میشیم، یا رزیم درگاه خانواده و دوستان.
یاد رکھیں، گھر میں ہوں یا کسی ادارے میں یا کسی پوست پہ اگر ہم نے تکبر کیا تو خدا کی طرف سے دھتکار دیے جائیں گے، یا معاشرے کی طرف سے یا گھر کی طرف سے.
اما اگر فروتن شدیم، متواضع شدیم، عزیز میشیم.
لیکن اگر متواضع ہوئے تو عزت حاصل ہوگی، عزیز بنیں گے.
اراده خدا بر این تعلق گرفته.
خدا تعالی کا ارادہ یہی ہے.
شاید بشود ادعای سنت کرد،
شاید دعویٰ کیا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے.
از مجموع روایات انسان بھی فهمد کہ این سنت اللہ ہے.
روایات کے مجموعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سنت الہی اس پہ جاری ہے.
اینو خوب کش کنید، خیلی مهم ہے.
یہ خوب دقت کیجئے گا، بہت اہم ہے.
ظاہراً در حد سنت الہی است کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا تحمیلا.
ظاہراً یہ سنت الہی ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی.
حال این روایات شو ببینید،
روایات ملاحظہ کیجئے گا.
ان ابن ابی عمیر،
ابن ابی عمیر راوی ہیں.
ان معاویت ابن عمار،
انہوں نے معاویت ابن عمار سے روایت.
روایت از جهت سند خیلی عالی،
سند اس کی بہت اچھی ہے اس روایت.
ان ابی عبداللہ علیہ السلام،
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
قال سمعته یقول،
معاویت ابن عمار کہتا ہے میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا.
ان فی السماء ملکین،
بے شک آسمانوں کے اندر دو فرشتے ہیں.
موکلین بالعباد،
جو لوگوں کے اوپر جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے.
فمن تواضع للہ رفعہ،
جو اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں تواضع کرے اس کو وہ بلند کر دیتے ہیں.
یادتون باشد نیت تو دخیل،
یاد رکھیں نیت کا بھی دخل ہے.
اگر تواضع طمعانه کردی نه،
اگر کسی لالت کی وجہ سے تواضع کیا تو یہ حاصل نہیں ہوگا.
اگر تواضع سیاسانه کردی نه،
اگر سیاسی تواضع کیا اس کا بھی یہ نتیجہ نہیں ہوگا.
اگر تواضع شیطنتانه کردی نه،
اگر کسی شیطنت کی بنا پر تواضع کیا وہ بھی حاصل نہیں
ہوگا. اگر تواضع کردی برای خوشنامی خودت نه،
اگر اپنے آپ کو مقدس ظاہر کرنے کے لیے تواضع کیا تو بھی اس کا اثر یہ نہیں ہوگا.
نا البتہ فی الجملہ اثر دارد ولی این اثر رو ندارد.
البتہ شاید اس کے بھی کچھ اثر ہو لیکن یہ جو اثر یہاں مذکور ہے یہ حاصل نہیں ہوگا.
من تواضع للہ رفعہ، تواضع اگر برا خدا باشه این دو تا ملک موظفن که این آقا رو بر تارک جهان بدرخشانند.
اگر اللہ کے لیے تواضع ہو تو ان دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس شخص کو بلندی پہ لے جائیں اور اس کو لوگوں کے درمیان متعارف کرائیں.
وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَا،
اور جو تکبر کرے اسے نیچے کر دیتے ہیں.
ان ایک روایت،
یہ ایک روایت.
روایت دوم، روایت خیلی فراوان،
روایات بہت زیادہ ہیں. دوسری روایت
عرض میکنم، من از مجموع این روایات چیزی در حد سنت الهی میفهمم.
آج کا چکو ان سب روایات کو پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ سنت الهی اس پہ جاری ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی.
ان ابی عبداللہ علیہ السلام،
امام صادق علیہ السلام سے مروی. اللہ
صلی محمد علی محمد
قال فیما اوحى الله عز وجل الی داوود،
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب داوود کی طرف وحی نازل کی.
یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک ترین لوگ متواضعین ہیں.
كذلك ابعد الناس من الله المتكبرون،
اسی طرح اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں.
رجیم شدن یعنی دور شدن، ملعون شدن یعنی دور شدن. این که به شیطان میگی ملعون مطرود یعنی دور شده.
رجیم اور ملعون کا